نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درشي قولي اللهم صل على محمد. یہ جو آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن اس کی تشریحات الگ الگ ہوتی ہیں. اللہ سے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اشد محبت مومنین صرف اللہ سے کرتے ہیں یعنی مجھ سے کرتے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں. اب کس نے کس طرح سے اللہ سے اپنی محبت کی لاج وفا نبھائی؟ کسی نے جان دے کے, کسی نے مال دے کے, کسی نے عزت آبرو دے کے, کسی نے وقت دے کے. ہر انسان کے اپنے ایمان یقین کے حساب سے وہ بندے پر وہ بندہ اللہ پر فدا ہوتا ہوا آیا ہے, آتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہیں. تو یہ ایک آیت جو ہوتی ہے یہ پھر قیامت تک آنے والے جو لوگ اللہ پر فدا ہوتے رہے وہ اس آیت کے سمجھ لیں انڈر میں آتے ہیں کہ بھائی محبت کا حق کیسے ادا کیا. اللہ کی محبت میں گناہ سے بچنا تو ایک بہت ہی اللہ کے رستے میں بہت چھوٹی بات سمجھی جاتی ہے. جان بھی دے دو تو اللہ کا قدر نہیں ہوتا اللہ کی محبت کا. کسی شاعر نے کیا پیاری بات فرمائی کہ جان دے کے کہ وہ جان دے کے ہم سمجھے عہد وفا نبھا گئے ہم, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا مطلب کہ جان دے کے بھی اگر کوئی جان دی ہوئی اسی کی تھی, یاد آیا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ اگر اللہ پر جان بھی دے دو تو حق ادا نہیں ہوا, کیونکہ جان تو اسی نے دی تھی. اور جس کی چیز ہو اگر اس کو واپس کر دی جائے تو وہ احسان نہیں ہے کوئی. کوئی چیز ہمیں اس کو استعمال کی کوئی چیز دے اور اس نے دی ہو میں ہماری ملکیت میں نہ ہو اور وہ کہے بھیا واپس کرو, اب وہ مانگے گا تو برا ماننے والی بات نہیں, بھی واپس کریں, ہم اس کے مالک نہیں تھے, اس کو واپس کرنا ہمارا فرض ہے. تو بھائی اگر جان اللہ کے رستے پہ دے دی تو کیا کر دیا, اللہ نے جان دی تھی اللہ نے لے لی, اللہ کے رستے پہ چلی گئی بھائی اللہ نے دی تھی, اس کو اپنی جان میں ہماری جانوں میں مالوں میں ہر طرح کا تصرف کا اختیار حاصل ہے. تو جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا, حق پھر بھی ادا نہیں ہوا. گناہ سے بچنا ہے تو بہت ہی ادنا درجہ اللہ کی محبت کا, لیکن شروعات یہیں سے ہوتی ہے. جو آدمی نظر نہیں بچا سکتا, گناہ سے نہیں بچ سکتا, وہ اللہ کی نہیں جان کیا دے گا. جس سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا, اللہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا, وہ کیا اللہ کی نہیں جان دے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں ارے وہ کیا اٹھائے گا دین محمدی کا علم, یعنی جھنڈا, وہ کیا اٹھائے گا دین محمدی کا علم کہ جس کو فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی, ہے نا, جس کو فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ تو کس سے کہانیوں کی پرانی باتیں, آج تو ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا, نظر نہیں بچائی جاتی لڑکیوں سے عورتوں سے, گانے موسیقی ہم سے نہیں چھوڑے جاتے, فلمیں نہیں چھوڑی جاتی, پانچ دس منٹ اللہ کا ذکر قرآن پاک ہم کو بھاری لگتا ہے. ایسے لوگ کیا جان دیں گے, اللہ نہ کبھی ایسے حالات بنائے بھائی, عافیت ہی مانگے اللہ سے. لیکن ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی. یہ تو منافق جو تھے وہ بھی جان دینے کے لیے جاتے تھے مسلمانوں کا, صحابہ کے لیے مجبوراً جاتے تھے لیکن جان دینے وہی پہنچ جاتے تھے. ہم تو شاید منافقوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں آج ہمارے, تو اب تو ہم دین مخالفت میں چل رہے ہیں اکثر مسلمان. تو بہت اس وقت ہم مسلمانوں کی حالت بگڑ چکی ہے, اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے. اور یہ پے در پہ جو اللہ کے عذابات آ رہے ہیں اس سے ہماری جو اصلاح اللہ پاک فرما دے کہ بس کیا بولیں. تو بس تو اللہ کی محبت کے اوپر بات چلی تو بہت نام ہے اس میں, بہت نام ہے, کہاں تک ان ناموں کو گنوائے گی, کس کس نے کس طرح سے اللہ پر اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری جان نثاری ساری چیزیں پیش کی. تو ان میں ایک نام ہے بہت ہی پیارا کہ ہمارے خلیفہ سوئم داماد رسول فخر الرسول ذوالنورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چوتھے ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا نام جو تھا وہ عثمان ہے اور کنیت جو تھی ابو عبداللہ تھی, اور والدہ کا نام عربی تھا، والد کا نام جو تھا عفان تھا، اور بنی امیہ سے ان کا تعلق تھا، اور بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ کئی نوجوانوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ حسین انسان کوئی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنے حسین و جمیل تھے، اور بہت ہی زیادہ با اخلاق، متواضع بھی بہت تھے، عاجزی انکساری بہت تھی، نرم دل کے تھے، نرم خون تھے، اور جلال اور غصہ مزاج میں نہیں تھا، بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ان کی بنیادی صفات تھیں۔ ایمان لانے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ عہد جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، جس طرح اور دوسرے بعض صحابہ نے، اکابر صحابہ نے عہد جاہلیت میں جو غلط کام ہوتے تھے انہوں نے نہیں کیے تھے، تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ نہ کبھی بت پرستی کی تھی ایمان لانے سے پہلے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا تھا، نہ کبھی زنا بدکاری کوئی کری تھی، اور عہد جاہلیت میں بھی ان کا شمار بہت بڑے تاجروں میں، پیسے والے گھرانوں میں اور پیسے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت اسٹینڈرڈ تھا، اور قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، اور ان کے عاشق تھے بہت زیادہ۔ وجہ کیا تھی کہ ایمانداری کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، بےمانی نہیں کرتے تھے، اس لیے ہر ایک کے ہر دل عزیز تھے۔ تو بڑی ان کی اونچی شان ہے، اور ان کا جو شجرہ جو نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پانچویں پشت میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے، رشتہ داری بھی تھی آپ وسلم کے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی زاد بہن تھیں ان کے بیٹے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ رشتہ داری کا بھی معاملہ تھا۔ تو اتنے ان کے امت کے اوپر احسانات ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے یہ ایمان لے کر آئے تھے، یہ اس کی وجہ سے ایمان لے کر آئے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، تو پھر جو جنگیں ہوتی تھیں، جو جہاد شروع ہوتا تھا، جو غزوات ہوتے تھے، جو بھی مارکہ آرائیاں ہوتی تھیں، تو اس میں انہوں نے بھرپور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ گھوڑے کبھی دے رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، کبھی اونٹ دے رہے ہیں، کبھی نیزے دے رہے ہیں، کبھی خچر دے رہے ہیں، کبھی صحابہ کرام کو، پورے پورے صحابہ کو غذائی اجناس، غلہ دے رہے ہیں، جس سے ضروریات پوری ہوتی تھیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب دعائیں انہوں نے لوٹیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا اٹھا کے بہت دعائیں دیں، اور اکثر فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان کسی قسم کا ڈر خوف مت رکھو، تم جو بھی تجارت کرو گے آئندہ کے بعد انشاءاللہ تبھی کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، مالا مال رہو گے۔ تو دنیا کی دعائیں بھی کریں، اخروی دعائیں بھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسی طرح سے ہر موقع پہ، کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی بات پر لبیک نہ کیا ہو، اور رسول اللہ نے نہیں بھی کہا ہوتا تو بھی پتہ چلتا تھا یہ پریشانی مسلمانوں پہ آئی ہے، فوراً اپنے خزانے کھول دیا کرتے۔ جب مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہجرت کری، تو وہاں کا جو پانی تھا وہ میٹھا کچھ کم تھا وہاں پہ، تو وہاں کا پانی راس نہیں آیا بعض مسلمانوں کو، تو ایک بیر روما تھا، کنواں تھا، روما اس کا نام تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کو خریدا جائے، کیونکہ میٹھا پانی تھا، اچھا صاف میٹھا پانی تھا۔ تو جس سے بات کی اور سے کہا گیا بھائی جو بھی قیمت ہو لے لو، بیچ دو ہمیں، تو اس شخص نے منع کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا گھر کا یعنی کھانے کمانے کا یہی ایک واحد سہارا ہے جس سے میں پانی بیچ کے گزارا کرتا ہوں، میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ جو بھی یہ کنواں یعنی بیچ دے گا، کہا تھا اگر تم بیچ دو گے تو جنت میں انشاءاللہ تعالی میں دعا کروں گا تمہیں ایک بہترین اللہ پاک چشمہ عطا فرمائیں گے، لالچ بھی دی لیکن وہ نہیں مانا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کا پتہ چلا، تو آپ چپکے سے اس آدمی کے پاس گئے اور اس کو جا کے منایا کہ مجھے بیچ دو، میں تمہاری منہ مانگی قیمت دوں گا، اور پھر بہت زیادہ پیسے دے کے 35,000 درہم میں پھر وہ کنواں خریدا۔ 35,000 درہم اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ وہ پھر لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور پھر کہا یا رسول اللہ، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو اور مسلمانوں کو، جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ بشارت جو آپ نے اس کنویں کے مالک کو دی تھی، کیا میرے لیے بھی وہ بشارت ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں بالکل یقیناً۔ تو اس طرح سے ڈھونڈتے انہوں نے ڈھونڈتے تھے، نہیں کیا، کوئی اشارہ ملے تو ہم کچھ دین کی خدمت کر سکیں. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے اور صحابہ کرام, تو پھر ارادہ ہوا کہ ہم لوگ مکہ چلتے ہیں اور وہ عمرہ کرنے کی نیت کرتے ہیں. عمرہ کی نیت سے جانے لگے تو جب ہوا تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس میں تھے, لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے مدینہ شریف سے تو کفار جو تھے قریش مکہ, ان کے دلوں میں کسی نے یہ غلط خبر پہنچا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں تم لوگوں سے جہاد کے لیے لڑنے کے لیے, تو انہوں نے آنے سے روک دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم بھائی لڑنے نہیں آ رہے, نہ کوئی جہاد کا ہمارا ارادہ ہے, ہم تو صرف عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں, ہمیں عمرے کی اجازت دے دو. تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف جب چلے گئے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف بھیج دیا, ہمیں تو جب اجازت ملے گی ملے گی, لیکن وہ پہلے عمرہ کر لیں گے, اللہ کے گھر کو دیکھ لیں گے, کیونکہ آپ اسلم اور صحابہ تڑپ رہے تھے, کافی عرصے سے عمرہ نہیں کیا تھا, ظاہری بات ہے. تو وہ رشک کی وجہ سے کہا, یعنی رشک تھا, ایک حسرت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کر لیں. یہ تھی محبت, یہ تھا تعلق. یہاں جب وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے وضاحت فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے, آپ لوگ بدگمان ہو رہے ہیں, پھر عمرہ کرنے کی نہیں آنے. پھر وہ لوگ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا لیکن ہم ان کو آنے فی الحال ابھی پھر بھی نہیں دیں گے عمرے کے لیے, آپ کو اجازت ہے اگر آپ چاہیں عثمان آپ کر لیجئے رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے آقا رسول اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں اور ان سے پہلے میں عمرہ کر لوں. وہاں آپ وسلم کیا فرما رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا عثمان میرے بغیر عمرہ کر لوں. دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی, یہ تھا تعلق, یہ کہلاتا ہے تعلق, یہ کہلاتی ہے مناسبت, یہ کہلاتی ہے محبت. اور پھر انہوں نے عمرہ نہیں کیا. دیکھ پہلے رسول اللہ کریں گے ان کے ساتھ ہی ہوگا عمرہ ورنہ نہیں. بہرحال پھر کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. جب آپ سن تک یہ خبر پہنچی تو آپ سن نے صحابہ کے ہاتھ پر سب کو جمع کیا اور پھر بیعت کری, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو بیعت رضوان جو مشہور ہے وہ یہاں سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جہاد کے اوپر اور بیعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کری صحابہ کو, اور بدلے کی بیعت تھی وہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس کا ہمیں بدلہ لینا ہے اور اس بات پر بیعت کرو. پھر صحابہ کرام نے سب نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر, اور موت کے اوپر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, موت کے اوپر بھی بیعت تھی کہ یہاں سے اب واپس راہ فرار اختیار نہیں کریں گے بلکہ ہم انتقام لیں گے. فتح یا شکست وہ ہوگا وہ مقدر میں دیکھا جائے گا. جب یہ کفار کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئے, پھر انہوں نے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. پھر جب یہ پہنچے رسول اللہ کے پاس تو پھر یہ معاملہ پھر دبا. تو یہ ان کے معاملات تھے. اسی طرح جب یہ اسلام لے کر آئے تھے تو ان کے چچا نے ان پہ بڑے ظلم کیے, ان کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور رسیوں سے باندھ دیا اور آگ جلا کے دھواں چھوڑ دیا کرتے تھے. دھواں, اب بتائیے آگ جلائی اور اس کو دھواں پہنچا رہے ہیں کہ یہ کسی طرح اسلام کو چھوڑ دیں, لیکن انہوں نے یہی کہتے رہے کہ میری جان بھی چلی جائے گی تو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر جب دیکھا چچا نے کہ بھائی یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا اسلام کو, باز ہی نہیں آ رہا اتنی تکلیفوں کے بعد بھی, تو پھر ان کو مجبور ہو کے پھر آزاد کر دیا. اسی طرح اسلام اللہ کی نہیں, سب سے پہلی ہجرت کرنے والے بھی یہی مانے جاتے ہیں. یہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ انہوں نے حبشہ ہجرت کری تھی, جدہ کے ساحل سے حبشہ کی طرف کشتی میں, پانی کی جو بھی کشتیاں وغیرہ زمانے میں چلتی تھی اس میں بیٹھ کے بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ پھر حبشہ چلے گئے تھے, چونکہ مسلمانوں پر سب بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا, تکلیفوں کو دور ہو, کیونکہ شروع کے یہ وقت تھے. پھر وہاں پر رہے, بتائیے سمندر کا سفر, اتنی تکالیف انہوں نے اٹھائیں, اور پھر حبشہ چلے گئے تھے, پھر بعد میں دوبارہ آ گئے تھے. اسی طرح ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی, کہ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی یہ کم پڑ رہی ہے, شارٹ پڑ رہی ہے, کیا کریں. تو بھائی آس پاس کے مکان کو پھر لوگوں سے بات کی گئی بھائی کہ یہ تو لوگ زیادہ ماشاءاللہ اب آ رہے ہیں اور مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے, تو آس پاس کے مکان لے کے ان کو مسجد نبوی کا حصہ بنایا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو 25,000 درہم میں پھر ایک زمین تھی وہ پھر خریدی, اور پھر اس طرح وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے لوگوں کو منہ مانگی رقم دے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ دیتے رہے اور حدود مسجد کی توسیع میں اس کو شامل کرتے چلے گئے. تو کتنے احسانات ہیں, کہاں تک احسانات ہیں, فتوحات ہو رہی ہیں, کفاروں سے جنگ ہو رہی ہے, جہاد ہو رہا ہے, اس میں نیزے اور گھوڑے اور پتنی کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں, کھانا پانی اور پتنی نہ جانے کیا کیا. اسی طرح ایک بار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرضہ لیا 50,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے دے دیا. تھوڑے عرصے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے 50,000 درہم دیا تھا یہ میں لے کر حاضر خدمت ہوں, یہ رکھ لیجئے, میرے پاس پیسوں کا بندوبست ہو گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے طلحہ یہ تم اپنے اور اپنے گھر والوں کی جو اخراجات ہیں اس میں شامل کر لو, وہ قرضہ میں نے تمہیں معاف کیا. بتائیے کس قدر فیاضی تھی. اسی طرح ایک بوڑھی خاتون تھی جو ان کے گھر کی خادمہ تھی, تو ایک دو دن تک نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ ان کی شاید بیٹی کے کسی کے ولادت ہے کچھ ہے. تو پھر آپ نے کئی ہزار درہم اور کئی جوڑے کپڑے اور پتنی کتنا مال ان کی خدمت میں بھیجا کہ یہ تمہارے لیے اور تمہاری بیٹی کے لیے, یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو. یعنی اپنے خادموں کا اتنا خیال کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک بار ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہو رہا تھا اور 4 دن ہو گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا تھا, اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بار آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ اے عائشہ گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہماری ماں نے امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی دعاؤں اور آپ کے توفیلی تو ہمیں ملتا ہے, ورنہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گا کھانے پینے کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے صلاۃ الحاجات پڑھنے کے لیے. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر مل گئی کسی ذریعے سے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں تقریباً کئی اونٹ, 15-20 اونٹ اور ان پہ سامان لدا ہوا, اونٹ بھی اور گیہوں بھی اور گندم بھی, غذائی اجناس اور جو بھی زمانے کے اکثر کھانے پینے کی اشیاء تھی, بھر بھر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے اور آپ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور رونے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے فاقے سے ہیں, اور پھر درخواست پیش کری کبھی ایسی کوئی چیز ہو تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں اس کو پورا کروں. تو پھر کس طرح سے مدد فرمائی, اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو پکانے میں تو ٹائم لگے گا. پھر دوڑے دوڑے گئے اور ایک سالم بھنا ہوا بکرا فوری کہیں سے تیار اس کو خریدا اور اس کے ساتھ روٹیاں وغیرہ لے کر آئے اور پھر اہل رسول اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو پیش کیا. تو کس طرح کی تھیں ان کی باتیں, ان کی خدمات دینیہ. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار قحط پڑا, مسلمان جو تھے بڑے فاقے سے تھے, بہت مصیبت میں پریشانیوں میں تھے, تو حلق سے ایک دانہ بھی کچھ کھانے پینے کا نہیں اترا تھا, تو بہت پریشان تھے. تو اس وقت جو تھا 1,000 اونٹوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1,000, معمولی بات نہیں ہے یہ, 100 یا 200 اونٹوں کی بات نہیں ہے, 1,000 اونٹ بمایا غلہ فل لدا پھندا وہ مدینہ شریف میں لے کر آ گئے. اور یہ کب ایسا ہوا تھا کہ لوگ شکایت لے کے پہنچے تھے روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ آپ مسلمانوں کے آپ امیر ہیں, خلیفہ ہیں, اور ہم لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور کتنے دن ہو گئے اور ہم سے بچوں کے فاقے نہیں دیکھے جا رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ پریشان مت ہو, آج مغرب سے پہلے پہلے اللہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا. وہی بات ہوتی ہے کہ بھائی صحابہ کے معاملات جو تھے کچھ اور ہی تھے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مغرب سے پہلے پہلے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 1,000 اونٹ جو تھے وہ لے کر مدینہ شریف میں آ گئے. پھر ان کو ایک تاجر ہو کے وفد نے ان سے ملاقات کری اور کہا کہ یہ جو 1,000 اونٹ جو ہے بمائے غلہ یہ ہمیں آپ فروخت کر دیں, ہم اس کو بیچ دیں گے مدینہ پاک میں. تو اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بے انتہا شاندار منافع بھی دیں گے, جتنے میں آپ لے کر آئیں اس کا 50% سمجھ لیں ہم تقریباً منافع آپ کو دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی اتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے کہا اے میرے پروردگار یا اللہ تو گواہ رہنا میں یہ سارا جو غذائی اجناس اور یہ سارے اونٹ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. اور پھر جا کے سارا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا 1000 اونٹوں کا معاملہ. تو یہ صرف ان کے سخاوت کے واقعات نہیں ہیں, سخی تو تھے وہ, لیکن بھائی انہوں نے ہر ہر محاذ پر ہر ہر جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, باقاعدہ زبردست مجاہد بھی تھے. وجہ شہرت ان کے غنی ہونے کی ہے کہ بہت زیادہ سخی تھے اور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے, لیکن قتال فی سبیل اللہ جنگ و جدل میں بھی بالکل فرنٹ لائن پہ یہ لڑا کرتے تھے, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شرعی عذر کے یہ گھر میں بیٹھے رہے ہوں. پھر ایک بار غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ بیمار تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ عثمان تم بدر میں مت آؤ, جنگ بدر میں تم اپنی بیٹی کی دیکھ اپنی بیوی کی میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو, اس لیے وہ نہیں آئے تھے. لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ رکھ دیا تھا, کیونکہ ان کی نیت آنے کی تھی, شرعی عذر کی وجہ سے پھر ان کو آنے سے روک دیا گیا تھا, تو وہ ثواب بھی ان کو انشاءاللہ اسی طرح سے ملے گا. تو یہ معاملات ہیں. اسی طرح ایک غزوہ میں مسلمانوں پر بہت پریشانی آئی, بہت سخت کوئی مقابلہ تھا کافروں سے, ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت تھا, اور مسلمانوں کے پاس سب کچھ افرادی قوت بھی کم تھی, کھانے پینے کی بھی چیزیں کم تھیں, گھوڑے بھی کم تھے. پھر اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جلدی جلدی سے کچھ ایسا انتظام کیا کہ کئی اونٹ کئی گھوڑے لے کر آئے, اس پہ بھی غذائی اجناس تھی, اور کئی دن ہو گئے تھے دوران جنگ صحابہ کرام کو فاقے کرتے ہوئے. یہ باتیں جو نا یہ ایسے سمجھ میں نہیں آتی بھائی, اللہ نہ کرے ہمیں اللہ پاک ان حالات سے گزاریں. مکہ شریف کی ان جگہوں کی گرمی, میدانی علاقے, دھوپ گرمی کو تصور نہیں کر سکتا, اور اس میں اپنا جان مال عزت آبرو لٹا کے خون گرا کے اسلام کے لیے کوششیں کرنا, اور پھر بھوکے رہنا اور پھر پیاسے رہنا, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں بھائی. یہ بتانے سے بولنے سے نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ سننے والے اس کو سن کے سمجھ سکتے ہیں, تو وہی روحیں جانتی ہیں وہ کیا حالات تھے. اور اس وقت کسی کی مدد, اس وقت کسی کو کھلانا پلانا یہ معمولی بات نہیں ہوتی تھی. پھر بہرحال انہوں نے زبردست مدد کری, پھر خوب کھانے کا انتظام کیا, پھر سب نے کھایا, پھر آپ اسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ اسلم نے اتنی دعائیں دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ اٹھا کے کہ آپ اسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی, اور بار بار یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا, بار بار یہ فرماتے تھے. کہاں تک بیان کریں. اور آج ہی تواضع اور فنائیت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اکثر دوپہر میں ایسے ہی سو جایا کرتے تھے جس پہ کنکر پڑے ہوئے ہوتے تھے اور جسم پر ان کنکروں کے نشان چھپ جاتے تھے, تو نئے لوگ آ کے حیران ہو کے کہتے تھے یہ ہیں مسلمانوں کے امیر المومنین, یہ ہیں کہ جسم کے اوپر پتھروں کے نشان چھپ گئے, نہ تکیہ نہ گدا نہ نرم گدا کچھ بھی نہیں, پتھروں پہ سو رہے ہیں, یہ امیر المومنین. توازوں کا یہ حال, ایک طرف دولت کتنی اور دوسری توازوں کا عالم کیا تھا, کیا ان کے معاملات تھے. اسی طرح ایک بار یہ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے عصا لے کے بیان فرما رہے تھے, اللہ والوں کے ہر دور میں دشمن بھی رہے حاسدین بھی رہے, تو ایک شخص آیا اور اس نے جلدی سے وہ ان سے عصا جو لاٹھی تھی وہ چھینی اور پکڑ کے زور سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پہ ماری کہ ان کا گھٹنا پھٹ گیا, لہو لہان ہو گیا. لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے لیکن آپ نے کہا میں نے اس کو معاف کیا. کیا ظرف تھا ذرا غور تو کریں, کوئی تصور کرے گا یہ. آج یہ باتیں سننے اور دیکھنے کو کیا پڑھنے کو بھی مشکل سے ملتی ہیں, گھٹنا پھٹ گیا, خون آلود کر دیا اس شخص نے اور کہہ رہے ہیں میں نے اس کو معاف کیا. اور اس کے بعد خدا کا کرنا ایسا کیا بھائی, حدیث میں یہ بھی ہے, علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ والا کسی کو معاف بھی کر دے زیادتی کرنے کے اوپر اس کے ساتھ کوئی کرے, لیکن اللہ پاک انتقام لیے بغیر نہیں رہتے. تو پھر ہوا کیا, اس شخص کے بعد ابھی چند دن ہی گزرے تھے, اس کے ہاتھ میں ایک بیماری ہو گئی, جس ہاتھ سے اس نے عصا پکڑ کے کھینچا تھا اور مارا تھا اسی ہاتھ کے اوپر اتنی خطرناک ایک جان لیوا بیماری ہو گئی کہ وہ بیماری اس کے پورے جسم کو کھا گئی اور وہ چند دنوں میں مر گیا وہ شخص اسی بیماری میں. اسی طرح جو کچھ لوگ جو تھے جن کی مرضی کے حساب سے کام نہیں ہوئے تھے, جس کی مرضی کے حساب سے کام نہیں ہوتے, خلیفہ بن چکے تھے تو پھر لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں بھائی, اور اس وقت جو یہود و نصارہ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے چونکہ وہ بہت نرم مزاج تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے بہت جلالی مزاج کے تھے، تو انہوں نے فتنوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ہے شان رحمت کا بڑا غلبہ تھا، تو یہود و نصارہ نے جو ایک سازش کا بڑا ایک جال بچھایا، پھر انہوں نے مسلمانوں میں سے کچھ منافقین کھڑے کر دیے جو ان کے خلاف ہو گئے، پھر اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اور پھر ان کو قتل کرنے بھی درپے ہو گئے کہ آپ جو ہے یہ خلافت جو ہے اس کو اس سے دستبردار ہو جائیں، چھوڑ دیں اس کو، نہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو مسلمانوں کا قتل تین صورتوں کے سوا چوتھی چیز میں جائز نہیں ہے۔ پہلا تو اس صورت میں قتل کیا جاتا ہے کسی مسلمان کو اگر وہ کوئی صاحب ایمان اور مرتد ہو جائے، یعنی کفر اختیار کر لے، جیسے کوئی صاحب ایمان مسلمان عیسائی ہو جائے یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے جھوٹا، تو پھر شرعی مسئلہ یہ کہ اس کو قتل کر دو۔ دوسرا اس صورت میں قتل کیا جاتا ہے اگر شادی شدہ آدمی اگر کوئی زنا کر دے اور وہ ثابت ہو جائے اور چار گواہ ہوں، تو اس کے لیے سنسار کرو، پتھر مارنے کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے، شادی شدہ مرد یا عورت، اس صورت میں یا تو مارا جاتا ہے مسلمان کو۔ تیسرا جو ہے ناحق وہ کسی مسلمان کسی دوسرے کو مار دے تو پھر بطور قصاص جو ہے پھر اس کو بھی انتقاماً پھر مارا جاتا ہے۔ تین صورتوں کے سوا چوتھی صورت میں مسلمان کو نہیں مارا جاتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان باغیوں سے کہ الحمدللہ ان تینوں گناہوں میں سے میرا کبھی تعلق نہیں رہا تھا، کہ عہد جاہلیت میں بھی میں نے کبھی زنا نہیں کیا اور نہ کبھی میں مرتد ہوں اللہ نہ کرے، اور نہ میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ناحق، تو پھر تم لوگ میرے قتل پہ در پہ کیوں ہو؟ لیکن ان پہ خون سوار تھا یہ تھا، لیکن کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کئی دفعہ آیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت آتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے تھے کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہم لوگ مسلمان اس وقت بہت طاقتور ہیں، اللہ نے اب پچھلا دور نہیں رکھا، اللہ کے فضل سے ہم بہت طاقتور ہیں، آپ صرف اشارہ کریں ان باغیوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں گئے، ہم ان کا ایسا صفایا کریں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہت زور ڈالا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں، ان کو میرا خون چاہیے، اور لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مدینہ کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں دیکھنا چاہتا، میرا خون بہتا ہے تو بہنے دو، تم لوگ تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ بتائیے اب ان کی سازشیں بھی چل رہی ہیں یا صحابہ کرام تل ملا رہے ہیں، جذبات میں بھی آ رہے ہیں، بار بار اجازت دے رہے ہیں؟ کئی صحابہ کرام آگے کہتے تھے کہ آپ کی اس نرم دلی کی وجہ سے یہ ہم پر پتھر بھی پھینک رہے ہیں، ہم پر تلوار اور تیرے بھی برسا رہے ہیں اور ہمیں زد و کوب بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تھوڑی دیر کا کام ہے، یہ سب سیٹ ہو جائیں گے، ان کا صفائی ہو جائے گا، آپ اجازت دے دیں، لیکن بار بار منع کرتے رہے کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خراب ہو مسلمانوں میں آپس میں، میرا خون بہتا ہے تو بہ جائے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اب راز کیا تھا بھائی، اکثر لوگ جو علم بھی کمی رکھتے ہیں ان کے دل میں بات آتی ہے، اتنے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ جی موجود تھے، شیر خدا، کیا کہنا ان کی طاقت کے، تو ان اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے پھر یہ اس طرح سے ان کا محاصرہ بھی ہوا، اور پھر جو باغی جو تھے وہ گھر کے اندر بھی کودے اور ان کو شہید بھی کر دیا، آخر یہ کیسے ہو گیا اتنا بڑا واقعہ؟ تو مسلمانوں نے کچھ کیا نہیں اس وقت، تو بھائی وہ راز کی بات کیا تھی جو بھی بتائی کہ بار بار اجازتیں لیتے لیکن انہی کی طرف سے منع ہو رہا تھا، اور فرما رہے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد میں نے کیا ہے مجھے اس کو نبھانے دینے دو، مجھے نبھانے دینے دو۔ کیا مطلب وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے تھوڑا عرصہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آئے تو آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، جب کان میں کچھ فرمایا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر وہ خاموش ہو گئے۔ وہ راز کی بات یہ تھی جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد ایک وقت آئے گا تم پر ایک بڑی مصیبت آئے گی اور لوگ تمہارے قتل کے در پہ ہوں گے۔ بھائی یہ جو واقعات جو چل رہے تھے شہادت کے اسی سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن آپ نے یہ بھی نصیحت کی تھی لیکن تم جواباً تلوار مت اٹھانا اور اپنی ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون مت بہنے دینا، جس سے ان ظاہری بات ہے ایک اچانک اس طرح کی بات کو انسان سنتا ہے تو چہرے کا رنگ بدل ہی جاتا ہے، کوئی انسان کوئی چیز سنے وقتی مصیبت کی پریشانی کی تو تکلیف تو ہوتی ہے بہرحال، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد دیا تھا وہ مجھ کو نبھانے دو، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لیا تھا، میں کسی حالت خون خراب پسند نہیں کرتا۔ یہ تھی وجوہات۔ تو پھر اس کے بعد کئی بار ایسا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان لوگوں کو پسپا کر کے ان کی صفوں میں ان کو واپس بھگا بھی دیا، ان کو چلے بھی گئے، لیکن پھر دوبارہ لوٹ کر آتے تھے. لیکن عارضی چیزیں تھیں، بار بار حضرت علی کرم اللہ وجہ آتے تھے کہ یہ وقتی طور پہ تو پسپا ہوگا لیکن پھر یہ منظم ہو کے آئیں گے، تو آپ ہمیں حکم دیں گے تاکہ ان کو جڑ سمیت ختم کر دیں. لیکن بھائی ایک ہی جواب، تنگ آ گئے صحابہ کرام. پھر اسی طرح یہ ہوگا جب ایک وقت پھر اور بڑھا، پھر جب انہوں نے ایک بار خطبہ بھی دیا اپنی چھت پر ہی آئے، اور پھر اپنی ایک بار اپنے گھر کی چھت پر آئے اور باغیوں سے خطاب کر کے کہا کہ کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں کہ جب تم لوگوں کو پانی نہیں ملتا تھا تو میں نے کنویں خرید خرید کر تم لوگوں میں تقسیم کیے، جس سے تم لوگ اور تمہارے گھر والے پانی سیراب ہوتے تھے. جب تم لوگوں کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو میں پورے پورے غلے تم لوگوں پر نچھاور کرتا تھا اللہ اور رسول کی محبت میں، کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں؟ اس طرح سے اپنے فضائل اور میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. ان کی دو بیٹیاں میرے نکاح میں آئیں، مجھے دامادی کا جو ہے شرف حاصل ہوا، کیا میں وہی عثمان نہیں ہوں؟ لیکن یہ ظالم لوگ اتنے تھے کہ کسی بات پر ان کوئی اثر ان لوگوں نے نہیں دیا. اور پھر یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کیا، مجھے شہید کیا، تو یاد رکھنا تم لوگ کبھی ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک ساتھ صفوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تم لوگ قیامت تک کبھی بھی، کبھی ایک ساتھ مل کے تم لوگ کبھی جہاد نہیں کر سکتے کفاروں کے ساتھ، تم لوگ تتر بتر ہو جاؤ گے، فرقے واریت میں بڑھ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم لوگوں کا شیرازہ بگڑ جائے گا مسلمانوں کا یعنی، اگر تم لوگوں نے میرے قتل سے اگر تم لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹے. معمولی بات نہیں تھی، لیکن کسی چیز کا ان لوگوں پر اثر نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شہادت سے دو تین روز قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض خاص صحابہ کو بتایا کہ میں ان کے گھر کی جو کھڑکی تھی کہ غالباً خواب میں میں نے کھڑکی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عثمان تم بہت پریشان ہو اور کئی دنوں سے انہوں نے پانی تمہارا بند کیا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی یا رسول اللہ، یہ تقریباً 40 دن کا محاصرہ تھا اور 40 دن تک ان کا پانی بند کر کے رکھا ہے، 40 دن، ایک یا دو چار دن کی بات نہیں تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں ایک ڈول میں غالباً پانی مجھے دیا، پیش کیا. پھر وہ میں نے پانی پیا تو اس کی ٹھنڈک میں اپنے سینے اور کندھوں میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پریشان مت ہو، اللہ پاک کی طرف سے تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دو چیزوں کا، یا تو اگر تم چاہو تو تمہاری غیبی مدد کی جائے اور زبردست دشمنوں کو نقصان پہنچایا جائے، سب ختم ہو جائے معاملہ، یا اگر تم چاہو تو تم ایک دو دن میں ہمارے ساتھ آ کے افطار کر لو، ایک دو دن میں ہمارے ساتھ آ کے افطار کر لو. اس کے بعد انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو آپ کے ساتھ افطار کرنے کو ترجیح دوں گا. پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں بھائی ساری باتیں، اللہ کو راز ہوتے ہیں اللہ کے اس میں یہ معاملہ. تو اسی طرح بعض تابعی، کئی تابعین جو تابعی تھے انہوں نے فرمایا، صحابہ کرام کے ساتھ جو تابعی تھے اس وقت اس کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ہم شام کے بازاروں میں تھے، ایک شخص کو ہم نے دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پیر کٹے ہوئے اور وہ اندھا، نابینا، اندھا اور الٹا سر کے بل الٹا زمین پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، دونوں ہاتھ پیر کٹے ہوئے اور اندھا، اور ایک ہی منہ سے آواز نکل رہی ہے نار نار نار، آگ آگ آگ، جہنم کی آگ. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا تو نار نار کر رہا ہے، کیا آگ آگ کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا مجھ جیسا کتا بھی ان لوگوں میں شامل تھا، اور میں ہی وہ شخص تھا جو ان کے گھر میں کودا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں ان کو مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا، قتل کرنے کے ارادے سے، تو ان کی بیگم جو اہلیہ تھیں نائلہ، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیچ میں آئی چیختی ہوئی. ظاہری بات ہے کوئی کسی کے شوہر کو مارے گا تو بیوی تو آئے گی محبت میں، تو وہ بیچاری چیختی ہوئی آئیں، تو میں نے بہت زور کے ایک تماچا مار دیا ان کی بیوی کے، تو وہ جلال میں آ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو کیا ہو گیا، تو کیسا مرد ہے، ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بھی ناحق، تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر جلال میں فرمایا تیرے دونوں ہاتھ پیر کٹیں گے اور تو اندھا ہوگا اور تو جہنم رسید ہوگا اور تو سڑک پہ گھسٹ گھسٹ کے تو چلے گا. جلال میں بس منہ سے الفاظ نکال دیے، اور پھر وہ روتے وہ شخص کہنے لگا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بددعا پوری ہو گئی ہیں، میرے دونوں ہاتھ پیر کٹ چکے ہیں، میں الٹا زمین کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوں، اور اب صرف مجھے نار کا جہنم کا آگ کا انتظار ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ والے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات کہہ دے دیتے ہیں، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے. تو بھائی وہ جو صحابہ کی ولایت، آل اور اصحاب کی جو ولایت تھی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کے منہ سے الفاظ نکلنے ہوتے تھے. بس اسی طرح جب ان لوگوں نے حملہ کیا، جب باغیوں نے ان کے گھر کے اوپر، تو صحابہ کرام ان کے گھر کے باہر باغیوں سے لڑنے میں مصروف تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر سے متصل یہ ایک حجرہ تھا، اس کی کھڑکی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھلتی تھی، تو وہاں سے کچھ باغی اس گھر کے اندر سے داخل ہو گئے ان کے گھر میں. صحابہ کرام کو جو دیر لگی آنے میں وہ یہ تھا، وہ باہر کے دشمنوں سے نمٹ رہے تھے، اور اندر سے جو متصل جو کھڑکی ملی تھی وہاں سے کچھ باغی آ گئے. ان میں جو تھے، ایک تو محمد بن ابی بکر اور ان کے چند ساتھی، وہ آئے سب سے پہلے، اور پھر انہوں نے آ کے، محمد بن ابی بکر نے آ کے ان کی داڑھی پکڑ لی اور بہت بدتمیزی اور گندی زبان استعمال کری. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس حالت میں بھی کہ اے بھتیجے، اگر تیرا باپ یہ تجھے حرکت کرتے ہوئے دیکھتا تو کبھی تجھے یہ حرکت پسند نہیں کرتا تیری، تو تو باز آ اپنے اس عمل سے. تو یہ محمد بن ابی بکر نے کہا کہ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو ابھی آپ کے ساتھ بہت کچھ ابھی اس برے ارادے کے ساتھ آپ کے پاس آئے، اور یہ کہا اور اس نے خنجر نکالا اور ان کی پیشانی میں پیوست کر دیا، جس سے خون کا ایک فوارہ نکل پڑا. اور اس وقت کیا تھا، عصر کا وقت تھا، روزے سے تھے اور کئی دنوں سے بھوکے پیاسے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور قریبی ان کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی. یہ اس وقت ایسا معاملہ ہوا، جب خون کا فوارہ نکلا تو پورا جو چہرہ اور پورا سر سے خون آلود وہ ہوتا ہوا، وہ جو خون تھا داڑھی سے بہتا ہوا، پھر وہ قرآن پاک کے جو پنے تھے ان کو اس نے لال کر دیا، اور اس وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور جب وہ خون بہتا ہوا پرچوں پہ آنے لگا قرآن پاک کے، تو سورہ بقرہ آیت نمبر 137 پہ آ کے، عجیب ایک کرامت تھی، یہ کیا معاملہ تھا وہاں کے، وہ رک گیا 137 آیت کے اوپر، اور اس کے بعد قرآن پاک بند ہو گیا. وہ آیت کیا تھی، اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ اور عنقریب ہم آپ کے دشمنوں سے نمٹ لیں گے، عنقریب ہم ان کے آپ کے جو دشمن ان سے نمٹ لیں گے، اور اللہ پاک سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. روزے کی حالت تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی تھا نہیں، بیوی بیچاری بیٹھی ہوئی، اور انتہائی پاورفل، یہ دیکھیں آپ، پاورفل خلیفہ بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ جیسے فاتح خیبر وہ بھی موجود ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے، یعنی ایک اشارے کی دیر تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس کو پورا کرنا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا انسان، چلو کمزور ہو، مظلوم ہو، بیچارہ کچھ نہیں کر پایا، یہاں تو پاورفل ہیں، صرف ایک اشارہ دینا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن خوشی خوشی شہادت قبول کری کہ اللہ اور رسول کا حکم ہی ہے یہ، اور مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا. یہ کہ پاور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مظلوم بنا لینا معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا بھائی، پھر اس کے بعد جب خون کا فوارہ گرا تو ان کے منہ سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ کہا اور وہ بائیں کروٹ میں گر گئے. پھر اس کے بعد جو تھا، کنانہ بن بشر دوسرا شخص آیا، کنانہ بن بشر، اس نے ایک لوہے کی روڈ تھی اس کے پاس، پھر اس نے اس زور سے ان کے ماری کہ یہ سنبھل نہیں پایا، پھر یہ گر گئے بیچارے، پورے ہی گر گئے یہ. پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، سودان بن حمران، اس نے تلوار سے ان کے کئی وار کیے، اور عمرو بن الحمیق نے سینے پر بیٹھ کر مسلسل ان کے نیزے مارے، سینے پر پھر بیٹھ گیا، اور پھر مسلسل نیزے بے نیزے اور جو خنجر تھا وہ ان کے سینوں میں بار بار وہ پیوست کرتا رہا. اس طرح سے بھائی ہمارے پیارے یہ خلیفہ سویم، حضرت اقدس خلیفہ سویم پیارے، بہت ہی پیارے داماد رسول، فخر الرسول، ذنورین، پیکر صدق و وفا، غریبوں کے ملجا حضرت عثمان غنی کی روح اس جہان فانی سے پرواز کر گئی، روزے کی حالت میں، 40 دن پیاس کی حالت میں، دورانِ تلاوت قرآن پاک انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا رب کریم، یا رحم الرحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے قلوب کو صحابہ کرام کی محبت سے لبریز کر دے، بھر دے، کیونکہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے آل اور اصحاب کی محبت نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے قلوب کے اندر صحابہ کی اور اہل بیت کی اتنی محبت ہمارے اندر بھر دے جتنی تجھے مطلوب ہے، جتنی تو چاہتا ہے. یا رب کریم، ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے. اللہ پاک یا رحم الرحیم، بس تو ہمیں کامل تقوی نصیب فرما دے. یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، اسی قافلے کے ماننے والے، اسی قافلے کے چھ جائے کہ ہمارے ان کے معاملات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کہاں وہ اور کہاں آج ہم جیسے مسلمان. اللہ بس جائیں تو کہاں جائیں. اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گروہوں کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ جو کچھ بھی سنا گیا بولا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ اس کو ہماری اصلاح کا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، دینی شعور کا ذریعہ بنا دے، اور حب صحابہ کا ذریعہ بنا دے، سب سے بڑھ کے اپنی رضا کاملہ پر اور میری اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بیان کو بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ اس بیان کی برکت سے میری اور ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. یا رب کریم، کامل مغفرت فرما دے. دنیا اور آخرت کے جتنے بھی غموم ہیں ان سب کو، ہم سب کو نجات دے دے. یا اللہ، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ، جو بھی یہاں آئے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ، جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو پورا فرما دے. یا اللہ، جتنے بھی مفلس، نادار، غریب ہیں ان کو لال لکھ سے غنی فرما. یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ، میرے شیخ کو بھی مکمل شفا کلی نصیب فرما. یا رحم الرحمین، کچھ خواتین کے رسولی ہے، دعا کریں اللہ بغیر آپریشن کی ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے. کچھ کے کینسر بھی ہو چکے، اللہ ان کے کینسر کو بھی ختم فرما دے. یا اللہ، پورے دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی صاحب ایمان کسی بھی غم میں، تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، اذیت کو، بیماری کو دور فرما دے. یا اللہ، اسے مکمل شفا کلی نصیب فرما، اسے چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما. یا اللہ، اس کو جذب فرما لے، ہدایت دے دے. یا اللہ، تمام امت مسلمہ کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحم الرحمین، یا اللہ میرے مرشدین کی، میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، تمام جنات کی بھی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ، سب کی قبر کو نور سے بھر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.